الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خاب من استخار وما ندم من استشار أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انسان کی زندگی میں مختلف مراحل ایسے آتے ہیں جہاں وہ تردد کا شکار ہو جاتا ہے ذہنی الجھن کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں اس کام کو انجام دوں یا اس کام کو انجام نہ دوں میں یہ کام کروں یا یہ کام نہ کروں میں اس کام کو چھوڑ دوں چھوڑنا میرے لیے بہتر ہے یا کرنا میرے لیے بہتر ہے تو یہ جو تردد کے مراحل ہوتے ہیں پس و پیش بندہ جب ہوتا ہے ڈیسائیڈ کسی چیز کو کر نہیں پاتا اس وقت اس کے پاس اسلام کی طرف سے دو حل پیش کیے گئے ہیں ایک کا نام ایسے مواقع پر جو حل پیش کیا گیا ہے ان میں سے ایک کا نام ہے استخارہ اور دوسرے کا نام ہے مشورہ استخارہ اور مشورہ ایسے مواقع کے لیے ہے جب بندہ کوئی چیز اپنی طرف سے طے نہیں کر سکتا تو اس صورت میں اس کے لیے حکم ہے کہ وہ استخارہ کر لے اس کے لیے حکم ہے کہ وہ مشورہ کر لے استخارہ کرنا کیا ہے استخارہ یہ ہے کہ اللہ سے اپنے کاموں کے اندر خیر کو طلب کرنا اللہ سے اپنے کاموں کے اندر خیر کو طلب کرنا کہ اے اللہ میں اس معاملے میں کسی چیز کو طے نہیں کر پا رہا ہوں اب آپ میں جو بھی کروں اس کے اندر میرے لیے جو خیر ہے اس کو ظاہر فرما دیجیے یہ ہے استخارے کا مطلب اور مشورہ مشورے کے بارے میں مشورے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہی ہم جنسوں سے جو ان چیزوں کا اس کام کو آدمی کرنے کے یا نہ کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے اس کے بارے میں جن لوگوں کو بصیرت حاصل ہے معلومات حاصل ہے تفصیلات حاصل ہے حقیقت سے واقعیت سے جو واقف ہیں جو جانتے ہیں کہ کون سی چیز فائدہ مند ہے کرنا فائدہ مند ہے یا نہ کرنا فائدہ مند ہے تو ان لوگوں سے رائے لینا ان لوگوں سے پوچھنا کہ میں یہ کام کروں یا یہ کام نہ کروں یہ مشورہ کہلاتا ہے یہ دو تعلیمات استخارے کی اور مشورے کی شریعت کی طرف سے متعدد آدمی کے مسئلے کے حل کے لیے پیش کی گئی اس کے اندر اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کے آداب کیا ہیں ان دونوں چیزوں کے اور اس کے بارے میں عموماً کیا غلطیاں ہوتی رہتی ہیں استخارے کے بارے میں لوگوں کا عموماً رجحان اور ذہن اس طرف چلنے لگتا ہے کہ استخارے کا مطلب ہے کہ دو رکعت نماز پڑھ کے بندہ سو جائے تو اس کو خواب آتا ہے پھر خواب کے اندر اس کے لیے کیا کام اس کو کرنا ہے وہ واضح کر کے دکھایا جاتا ہے اگر کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے اور اس کے بارے میں فکر مند ہے کہ کروں یا نہ کروں مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا تو اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر سو جاؤں گا نماز پڑھ کر دعا کر کے تو مجھے خواب میں یہ واقعہ دکھائی دے گا کہ میں تجارت کر رہا ہوں یا میں تجارت نہیں کر رہا ہوں یا میں تجارت کر رہا ہوں تو مجھے فائدہ ہو رہا ہے یا تجارت کے نتیجے میں مجھے نقصان ہو رہا ہے یہ سمجھتے ہیں بندے حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے خواب نماز پڑھ کر دعا کر کے سو جانا یہ تو آتا ہے روایتوں کے اندر لیکن اس کے بعد خواب کے ذریعے سے ہی حقیقت کی اطلاع دی جائے گی یہ کنفرم چیز نہیں ہے یہ پکی چیز نہیں ہے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بہت اچھا ہے ایسا نہ بھی ہو تو استخارے کا مقصد حاصل ہو گیا استخارے کا مقصد اللہ سے دعا ہے وہ تو بندہ سونے سے پہلے ہی کر چکا ہے تو اب سونے کے بعد خواب کے اندر اس کو کچھ دکھا تو بہت اچھی بات ہے کہ اس کے دل کو اطمینان کا ایک ذریعہ ظاہر ہو گیا اور اگر اسے خواب کے اندر کچھ دکھائی نہیں دیا اس کے لیے کوئی چیز نمایاں ہو کر کے نہیں آئی کہ اسے کرنا ہے یہ کام یا نہیں فائدہ ہے یا نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا استخارہ ناکام رہا استخارہ تو جب ہی کامیاب ہو گیا جب بندے نے دو رکعت نفل نماز ادا کر کے اور دعا کر لی تھی جو لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ خواب ضروری نہیں ہے خواب کے اندر واقعے کی حقیقت کا دکھلانا ضروری نہیں ہے لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں عموماً کہ ذہن کا اور دل کا ایک طرف میلان ضرور ہو جاتا ہے استخارے کے بعد کوئی بندہ استخارہ کرے تو وہ سمجھتا ہے کہ اگر مجھے خواب نہ بھی آئے تو میرا دل ایک کام کی طرف مطمئن ہو جائے گا، ایک کام کی طرف جھک جائے گا، تو جس طرف میرا دل مائل ہو جائے میں اسی کام کو انجام دوں گا. اب اگر کسی کا دل استخارے کے بعد بھی کسی جانب مائل نہیں ہوتا، کسی ایک طرف کو چنتا اور انتخاب چوز نہیں کرتا، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا استخارہ ناکام. نہیں، یہ بھی حقیقت نہیں. دل کا میلان بھی ایسے ہی ہے جیسے خواب کا آنا اور نہیں آنا. خواب کے نہیں آنے سے جیسے استخارہ ناکام نہیں ہوا، فائدے سے خالی نہیں ہوا، ایسے ہی دل کا میلان اگر کسی طرف نہیں ہوا تو وہ استخارہ بھی ناکام نہیں ہوا اور فائدے سے خالی نہیں ہوا. کیوں؟ استخارے کا اصل مقصد تو دعا ہے اللہ سے، مانگنا ہے اللہ سے، اور وہ تو بندہ دل مطمئن ہو یا نہ ہو، خواب آئے یا نہ آئے، دونوں صورتوں میں اس کے ساتھ پیش آ چکا ہے اور وہ اس کو جو حکم اس کو ملا تھا اس نے اس حکم کو پورا کر دیا. جس حدیث کے اندر استخارے کا حکم دیا گیا اور بتایا گیا کہ بندہ تردد کی حالت میں استخارہ کر لیا کرے، اللہ سے خیر طلب کر لیا کرے، اس میں یہ بھی آیا کہ بعض دفعہ اللہ سے خیر مانگ لینے کے بعد جو صورت ظاہر ہوتی ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو اللہ سے خیر مانگا تھا، یہ جو ظاہر ہوئی صورت اس کے اندر تو مجھے اپنا شر نظر آتا ہے، اس میں تو میرا نقصان نظر آتا ہے. حدیث شریف میں صراحت کے ساتھ ہے کہ اسے اطمینان رکھنا چاہیے کیونکہ اس نے اللہ سے خیر مانگا تھا. بندے تو خیر خواہی مانگنے کی صورت میں اس کے ساتھ بدخواہی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خیر مانگنے کے بعد میں اس کے ساتھ بدخواہی کبھی نہیں کر سکتے. تو جو چیز بظاہر اس کو نقصان نظر آ رہی ہے، اس کی ظاہری شکل نقصان کی ہے، اس کے اندر سرتاسر خیر ہی خیر ہے، اس کے اندر نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے. تو استخارے کے اندر جو غلط فہمی عموماً پائی جاتی ہیں ان میں سے دو ایک عرض کر دی گئی ہیں. اس کے بعد اب اللہ سے دعا کر کے سو جانا یہ استخارہ کہلاتا ہے. بسا اوقات معاملات کو اور فیصلوں کو طے کرنے کی اور انجام دینے کی اس قدر جلدی ہوتی ہے کہ بندے کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ دو رکعت نماز پڑھے، پھر اس کے بعد استخارے کی نماز پڑھے، استخارے کی نماز کے بعد استخارے کی دعا کرے، پھر اس کے بعد خواب کا انتظار کرے وغیرہ وغیرہ، اس قدر اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو اس وقت میں اس کے لیے کیا حل ہے، استخارے کا بدل کیا ہے؟ اس صورت میں اس کے لیے ایک بدل تو خود حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ وہ اس وقت میں یہ دعا کر لے، اللہم اخر لی واختر لی، کہ اللہ آپ میرے لیے چن لیجئے اور میرے لیے بہتر چیز کا فیصلہ فرما دیجئے. یعنی میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ جو میرے حق میں خیر ہے اس کو میری تقدیر بنا دیجئے، اور میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ جو میرے حق میں خیر اور بھلائی ہے اور میرے لیے نفع بخش ہے اسی کو آپ میرا حصہ بنا دیجئے اور میرا ذہن کو اسی طرف مائل فرما دیجئے، اور اگر میں کوئی کام انجام دوں تو اس میں سے خیر کو وجود بخشی اور ظاہر فرمائیے. اللہم اخر لی واختر لی. دوسری اور بھی دعائیں سلسلے میں آتی ہیں. اللہم الہمنی رشدی، کہ اللہ میں جو بھی کام کرنے جا رہا ہوں اس کام کو صحیح طور سے انجام دینے کی، نفع بخش انداز میں انجام دینے کی مجھے توفیق عطا فرمائیے، میرے دل میں اس کا خیال ڈالیے. تو یہ استخارے کا مختصر سا نعم البدل ہے جو آدمی کے پاس وقت نہ ہونے کی صورت میں اس طرح انجام دینا چاہیے. بزرگان دین کی زندگیوں کو دیکھنے سے دیکھنے والوں کے اندر دین آتا ہے، اور ان کے ساتھ رہنے سے دلوں کا رجحان دینداری کی طرف بڑھنے لگتا ہے. آدمی اپنے آپ کو بھی دیندار بنانے کے لیے سوچتا ہے. بزرگوں کے واقعات میں آتا ہے کہ ان کو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، کوئی بھی سوال، لوگ آتے ہیں کہ مولانا صاحب ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، عموماً ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، چھوٹا سا مسئلہ ہے. مسئلہ چھوٹا کیوں ہو گیا؟ مسئلہ ہے، وہ چھوٹا یا بڑا اس کا فیصلہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو عموماً یہ کہنا چاہیے کہ مسئلہ ہے، آپ سے پوچھنا ہے، چھوٹا مسئلہ ہے بڑا مسئلہ ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال تھانوی فرماتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں اور آپ سوال کرتے ہیں تو سوال کرنے کے فوراً ساتھ میرا تعلق اور میرا ذہن اللہ کی طرف جاتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ معلوم نہیں یہ کون سا سوال کرنے والا ہے، اس کے اور میرے حق میں جو بہتر جواب ہے وہ مجھے الہام فرمائیے، میرے دل میں وہ جواب، میرے ذہن میں وہ جواب ڈالیے. اور فرماتے ہیں کہ اس بات کا کبھی تخلف نہیں ہوا، یعنی ان کو کبھی اس میں دقت پیش نہیں آئی اور وہ کبھی یہ بات بھولے نہیں کہ ان کو کسی کے سوال کرنے پر ان کا ذہن اس طرف جانا ہے، ان کے دل کو یہ کام کرنا ہے. تو بزرگان دین اپنی ذہن کا اور اپنے دل کا تعلق اللہ سے اس طرح جوڑتے ہیں کہ لمحہ لمحہ وہ اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، کسی لمحہ وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتے. بزرگان دین، یہ بھی حضرت عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے اپنے مریدوں سے، اپنے سے بیعت ہونے والوں سے، کہ کہاں اگلے جیسوں کے تم لوگ ریاضتیں اور مجاہدے کرو گے، چھوٹے چھوٹے چٹکلے بتاتا ہوں اس کو ذہن میں رکھا کرو، انشاءاللہ اس سے بھی مقصود حاصل ہو جائے گا. اور فرماتے تھے کہ جب کوئی بھی کام تمہیں کرنا پڑے اور اس کے اندر ذرا سا بھی کھٹک اور تردد پیدا ہو ذرا سا بھی آپ انڈیسائسو ہوں, کوئی چیز طے نہیں کر پا رہے ہوں, تو اس وقت فوراً اللہ سے دعا مانگ لیا کرو. یہ اللہ سے تعلق کو جوڑنے والی بات ہے. اس کے اندر ایک نہیں دو نہیں تین تین خیر موجود ہیں, اس کے اندر ایک نہیں دو نہیں تین تین فائدے موجود ہیں. ایک تو دعا کا ثواب ہے, فوری اللہ کی طرف رجوع کا ثواب ہے, اور اللہ سے مانگنے کا ثواب ہے. اور پھر کام جو اللہ سے چونکہ مانگ لیا گیا ہے تو اس کے بعد میں اس کے اندر خیر ہی خیر ہے, یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی اس کے اندر کوئی نقصان نہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم محنت کے ساتھ میں اس کو شروع کرنا پڑتا ہے, اور جب محنت کے ہم عادی ہو جاتے ہیں تو یہ ہماری طبیعت بن جاتی ہے. جیسے ہی ہم کھانا کھا بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں, ویسے ہی ہمارے ساتھ ضرورت پیش آئی تو ہم فوری اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں. لیکن شروع شروع میں عادت ڈالنی پڑتی ہے ان کاموں کی. تو ان میں سے ایک کام تو استخارے کا ہوا, اور ایک تو طویل استخارہ ہے, اللہ سے خیر طلب کرنے کا ایک طویل طریقہ ہے کہ دو رکعت نماز پڑھی جائے, پھر اس کے بعد استخارے کی ایک مخصوص دعا ہے, اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک, کہ اے اللہ میں آپ کے علم سے خیر طلب کرتا ہوں, کیونکہ آپ حقیقت کو زیادہ جانتے ہیں اور کل عالم کو جانتے ہیں, کائنات کا سارا نظام آپ کے ہاتھ میں ہے, تو آپ میرے حق میں کیا بہتر ہے اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا, یہ فیصلہ آپ کر سکتے ہیں. واستقدرک بقدرتک, میں آپ کی قدرت سے قوت طلب کرتا ہوں کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس کے اندر نفع نکالنا میری قدرت میں نہیں, نفع نکالنا اور نقصان سے بچانا یہ آپ کی قدرت میں. لمبی دعا ہے, اس کے اندر یہ دعا کا مفہوم ہے کہ جو میرے لیے خیر اور بہتر ہے اس کا میرے حق میں آپ فیصلہ فرما دیجئے, جو میرے لیے شر ہے اس شر سے مجھ کو اور مجھ سے اس شر کو دور فرما دیجئے. یہ استخارہ, اور اگر یہ کسی کے پاس اس کا موقع نہ ہو تو اس کو پھر مختصر سے دعا کر لینی چاہیے. یہ ایک طریقہ اسلام کی طرف سے ہوا. اور دوسرا حل جو اس مسئلے کا, تردد کے مسئلے کا ہے, وہ ہے مشورہ. مشورے کا مطلب جیسا کہ بتایا گیا کہ اپنے ہی ہم جنسوں سے, اس فن کے ماہرین سے اس بارے میں سوال کرنا اور پوچھنا کہ میں اس کام کو انجام دوں یا انجام نہ دوں. یہ مشورے کی اتنی اہمیت آئی ہے اور اتنی برکتیں اس کی دیکھی گئی ہیں کہ ان کو گنایا اور بتایا نہیں جا سکتا. قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو حکم دے رہے ہیں کس بات کا, کہ صحابہ سے مشورہ کرو. اللہ کے نبی کے پاس وحی آتی ہے اور ڈائریکٹ آتی ہے, کوئی واسطہ درمیان میں حضرت جبریل کے سوا کسی انسان کا نہیں ہے, اور براہ راست حضرت جبریل کا بھی واسطہ نہیں ہوتا ہے, وحی کی کئی شکلیں ہیں. تو جس کے پاس میں وحی آتی ہے, جس کو کسی سے مشورے کی اور پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو بولا جا رہا ہے وشاورہم فی الامر, معاملات کے اندر ان صحابہ سے مشورہ کیا کرو. اس سے کیا ہوتا ہے, اس کے ذریعے سے اصل میں نبی کو نہیں امت کو تعلیم دینا مقصود ہے, کہ دیکھو ایک نبی کو میں حکم دے رہا ہوں جس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, تو تم کو تو ہر حال میں ہر صورت میں کسی نہ کسی سے پوچھ کر چلنے کی ضرورت ہے, تو تم کو کس قدر اس بات کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. یہ ذہن بنانے کے لیے اور یہ ذہن دینے کے لیے, یہ بات سمجھانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا مشورہ کرنے کا. وشاورہم فی الامر, اور جب مشورہ کر لیا جائے, فاذا عزمت فتوکل علی اللہ, تو مشورہ کرنے کے بعد جو رائے سامنے آئے, دل مطمئن ہوا, اس کو انجام دیے, اب مطمئن ہو جانا کہ انشاءاللہ مشورے کی وجہ سے جو صورت بھی جو نتیجہ بھی ظاہر ہوگا وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا. بظاہر شر ہوا تو بھی حقیقت میں خیر ہوگا, بظاہر خیر ہوا تو حقیقت میں خیر ہوگا. مشورے کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں یا جو اس کے آداب کی خلاف ورزی پائی جاتی ہے, اس میں سے ایک یہ ہے کہ پوچھنے والے عموماً جس سے مشورہ کرتے ہیں اور جس چیز کا مشورہ کرنا چاہتے ہیں اس میں اس کی اہلیت کو نہیں دیکھتے. مثال کے طور پر گھر میں طبیعت خراب ہو گئی, بیماری کسی کی آ گئی, تو اب کس ڈاکٹر کو دکھلانا ہے, اس بیماری کا کیا علاج کروانا ہے, اس کا جواب تو کوئی ڈاکٹر ہی دے گا. اب یہ جواب کسی عالم سے آپ پوچھیں گے تو وہ کیا جواب دے گا. دین کے کسی مسئلے میں آپ پھنس گئے ہیں اور اس کا جواب آپ کو چاہیے, اب اس کا جواب آپ کسی ڈاکٹر سے مانگیں گے اور وہ دین کا علم نہیں رکھتا تو وہ کیسے جواب دے گا, اس کا جواب تو عالم کے پاس ہے. تو جو مسئلہ آپ جس مسئلے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں, اس فن کا جو ماہر ہے, اس میں جو بصیرت رکھتا ہے, اس کی جو پوری واقفیت اور تفصیلات کا علم رکھتا ہے, اس شخص سے ہی مشورہ کرنا, یہ مشورے کا سب سے پہلا ادب ہے اور پوچھنے والے کا حق ہے. اور اگر اس کے خلاف ورزی کی جائے تو یہ مشورہ خیر ہوتے ہوئے بے برکتی کا باعث بن جاتا ہے. حالانکہ مشورہ کرتے ہیں برکت ہونے کے لیے, مشورہ کرتے ہیں خیر وجود میں آنے کے لیے, مشورہ کرتے ہیں نتیجے کو رزلٹ کو بہتر بنانے کے لیے, لیکن جب اس قسم کے آداب کے خلاف ورزی ہوتی ہے, بالخصوص اہلیت کو جب نہیں دیکھا جاتا ہے, تو ایسی صورت میں جو نتیجہ ظاہر ہوتا ہے وہ خیر نہیں ہوتا ہے, وہ برکت سے خالی ہوتا ہے, اور اس کی ظاہری اور باطنی شکل شر سے قریب تر ہوتی ہے. دوسرا جو ادب بتایا گیا ہے اس سلسلے میں وہ ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ لیا جاتا ہے اس سے مشورہ بطور امانت کے لیا جاتا ہے، یعنی اب اس کے پاس ایسا ہے جیسے کوئی اس کے پاس امانت رکھوا کر اسے واپس لے رہا ہے. اس کے اندر بہت ساری باتیں پائی جاتی ہے کہ مشورہ امانت ہے کا کیا مطلب ہے. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی سے کوئی بات پوچھی اور وہ پوچھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں جس سے پوچھ رہا ہوں وہ اس فن کا ماہر ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کا ماہر نہیں ہے. جیسے عموماً ہوتا ہے کہ لوگ علماء کے پاس آتے ہیں اور خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں. خواب کی تعبیر کا علم عموماً ہر عالم دین کو نہیں ہوتا. خواب کی تعبیر کے علم کے لیے عموماً ذوق درکار ہوتا ہے، ذوق کی ضرورت ہوتی ہے، طبیعت اس طرف چلنا چاہیے، مناسبت اس فن سے ہونا چاہیے ہوتا ہے. ہزاروں میں سے دو چار کو یہ صفت حاصل ہوتی ہے. اگر ہر مولانا صاحب کی داڑھی دیکھ کر کے اور ان کا مقام دیکھ کر کے کوئی صاحب پوچھنے آ گئے، اب ان سے کوئی خواب ان کے سامنے رکھا گیا، بولا گیا بھائی جواب دیجیے اور تعبیر بتائیے، ان کو واقعتاً آتا نہیں ہے، صورت سے کسی نے آ کر کے پوچھ لیا ہے. تو المستشار مؤتمر ان کا مطلب یہ ہوا، مشورہ امانت ہے کہ اسے یہ بولا جائے مجھے خواب کی تعبیر نہیں آتی. تو اپنی اہلیت کو سب سے پہلے دیکھ لیا جائے کہ مجھے اس کا جواب آتا ہے یا نہیں آتا ہے، میں اس کے جواب دینے کا اہل ہوں یا نہیں ہوں. اگر اس کا اہل نہیں ہے تو امانت داری کا سب سے پہلے تقاضا یہ ہے کہ اس کو ظاہر کر دیا جائے کہ میں اس کا اہل نہیں. دوسری چیز اس کے اندر خیر خواہی ہے، کہ جو مشورہ چاہ رہا ہے اس کے حق میں جو بات بہتر ہے وہ بات اس کو بتائی جائے، اگرچہ کہ وہ اس کے بتانے سے برا مانتا ہوں. اس کی دل شکنی کے ڈر سے کہیں اگر میں صحیح جواب دے دیا تو پوچھنے والے کا دل نہ ٹوٹ جائے، اس نیت سے اگر کوئی غلط جواب دیتا ہے تو یہ بدعہدی ہے، یہ خیانت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ارشاد موجود ہے کہ جس نے مشورے کے اندر کسی کے ساتھ سے بدخلاقی کی اور صحیح جواب نہیں دیا اس نے اس کے ساتھ میں خیانت کی. یعنی یہ ایسا ہے جیسے کسی نے کسی کے پاس پیسے رکھوائے اور جب لینے کا وقت آیا تو وہ دینے سے مکر جائے، یہ بات ایسی ہے. اگر کسی سے مشورہ چاہا جائے اور وہ اس کے حق میں جو خیر تھا اس کے خلاف میں مشورہ دے. اور تیسری چیز مشورے کے اندر ہوتی ہے یہ رازداری کا اہتمام کرنا. اگر کوئی کسی سلسلے میں مشورہ کرے تو اس کے اس بات کو راز رکھنا. کسی نے اپنی بیماری بتائی اور پوچھا کہ میں اس کا علاج کہاں کراؤں اور مجھے اس بیماری کو ظاہر کرنے سے شرم آتی ہے، اب لوگوں کے سامنے اس کی اس بیماری کو ظاہر کر دینا یہ خیانت ہے، یہ امانتداری کے عہد کے اور امانت کے خلاف ہے جس کا حکم ایک مشورہ لینے اور دینے والے کو دیا گیا ہے. باتوں کے اندر بھی ایسے ہی ہے، امانت صرف پیسوں کے ساتھ میں خاص نہیں ہوتی ہے، امانت کا لحاظ باتوں کے اندر بھی ہوتا ہے. مجلس میں ایک مجلس میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ باتیں ایسی ہیں کہ بیٹھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں دوسری مجلس تک پہنچانے کی نہیں ہیں، تو اس مجلس کی ساری باتیں امانت میں آتی ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے مخالف گروپوں کے اندر ایسا ہوتا ہے، تو مخالف گروپ ہیں، ایک گروپ کے اندر باتیں ہو رہی ہیں اور مسئلے کے حل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو اس مجلس میں جو باتیں ہوئی وہ اس میں شریک حاضرین کے لیے ساری باتیں امانت ہیں، اور اس میں سے ایک بات کا بھی باہر جا کر اظہار کرنا اور دوسروں کو بتانا یہ خیانت میں آتا ہے، یہ بدعہدی میں آتا ہے، توڑنے میں آتا ہے. کہ اس نے لفظاً کسی نے نہیں کہا کہ یہ ساری چیزیں امانت ہیں، لیکن حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، ایک عمومی حکم بتا دیا گیا کہ مجلسیں بھی امانت ہوا کرتی ہیں، اس کے اندر ہونے والے باتیں بھی امانت کے لحاظ سے سنی جانی چاہیے، امانت کا کے ذہن سے لی جانی چاہیے اور اس کی رازداری کے ساتھ میں حفاظت کرنی چاہیے. اگر کوئی اس کا اہل نہیں ہے، یعنی کسی کے پیٹ میں بات ٹکتی نہیں ہے، تو پھر وہ مجلسوں کا اہل نہیں ہے. کسی کے پیٹ میں بات ٹکتی نہیں ہے، وہ ہر بات کو ظاہر کر دینے کا عادی ہے، تو پھر وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اس جیسی مجالس میں شریک کیا جائے، اس کو بھی ارکان شورا میں شامل کیا جائے، بلکہ اس کو اسے باہر رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنی پالیسی سے کام کر سکیں، کم سے کم جو فائدہ اس مجلس کا ہے وہ حاصل ہو سکے. اگر راز کی بات کو راز نہیں رکھا جائے گا تو فائدہ کیسے حاصل ہو جائے گا. اس سلسلے میں ایک اور اہم بات مشورے کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ مشورے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اہلیت ہونے کے بعد آدمی بڑا ہو یا ہم اثر ہو، برابر ہو یا چھوٹا ہو. اگر کوئی آدمی کسی فن کا ماہر ہے تو وہ بڑا ہے تو بھی اسے مشورہ کیا جا سکتا ہے، سائل اور پوچھنے والے سے بڑا ہے، برابر کا ہے تب بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور چھوٹا ہے تب بھی پوچھا جا سکتا ہے. ایک اور چیز مشورے کے اور ہمارے نظام جمہوریہ سوشلزم کا جو نظام ہے اس کے اندر بظاہر مماثلت نظر آتی ہے، دونوں چیزیں ایک جیسی نظر آتی ہیں. مشورے کے اندر بھی کیا کیا جاتا ہے کہ لوگوں سے رائے لی جاتی ہے، اور سوشلزم کے اندر کیا کیا جاتا ہے لوگوں کی رائے پر ہی فیصلوں کی بنیاد رکھی جاتی ہے. لیکن اسلام کے نظام مشورہ میں اور دنیا کے نظام جمہوریت میں جو فرق ہے نا وہ اسی اہلیت کا ہے. وہاں پر اہلیت کو جمہوریت میں اہلیت کو نہیں دیکھتے کہ اس فن میں رائے دہی کا وہ حق رکھتا ہے، صرف بلوغ کی بنیاد پر فیصلہ کر دیتے ہیں، اختیار دے دیتے ہیں، یہ بالغ ہے تو ضرور اس میں رائے دے سکتا ہے، لیکن شریعت میں یہ بتایا گیا کہ کسی کام میں اگر تم رائے دینا چاہتے ہو تو اس کی اہلیت بھی ضروری ہے۔ تو یہ نظام جمہوریت میں اور نظام مشورے میں فرق ہے، اسلام کے نظام میں اور دنیا میں ایک نظام میں فرق ہے، اور اسی کی وجہ سے دونوں کے نتائج میں کافی فرق پڑ جاتا ہے۔ اہلیت کی بنیاد پر جو رائے دے گا وہ رائے صحیح ہوگی، وہ رائے خیرخواہی پہ مبنی ہوگی، وہ رائے امانتداری کے ساتھ میں دی گئی ہوگی، تو اس کے اندر برکتیں بھی موجود ہوں گی۔ کسی کے پاس اہلیت ہی نہیں ہے اور ایسوں کی اکثریت ہے اور اس کی بنیاد پر وہ فیصلے دیے جا رہے ہیں، تو ان کو اہلیت نہ ہونے کی وجہ سے صحیح کو بھی وہ ووٹ دے سکتے ہیں، صحیح شخص کو بھی وہ ووٹ دے سکتے ہیں اور اس کے بارے میں رائے دے سکتے ہیں، اپنی اندیے کا اظہار کر سکتے ہیں، غلط شخص کے بارے میں بھی یہ خیال ظاہر کر سکتے ہیں۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ غلط لوگوں کے بارے میں ہی اس کا اظہار ہوتا ہے، پھر غلط نتائج ہی برآمد ہوتے ہیں۔ تو نظام جمہوریت میں اور نظام مشورے میں یہ فرق ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ مشورہ چھوٹوں سے بھی کیا جا سکتا ہے، بڑوں سے بھی کیا جا سکتا ہے، برابر والوں سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ سیرت کے واقعات کے اندر ایک واقعہ چھوٹوں سے مشورہ کرنے کے سلسلے میں بڑا اہم ہے، اور وہ ہے، یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ سیرت سے ہی واقعات کو، صحابہ کی زندگیوں سے ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں سے ہی واقعات اور احکام کو اخذ کیا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، ہجرت کے 6 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم لوگ عمرے کے لیے جانے والے ہیں، صحابہ سے اس کا تذکرہ کر دیا، تو سارے صحابہ تیار ہو گئے عمرے کے لیے، اور چونکہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں مکہ آ رہے ہیں مدینہ سے، اور ابھی تک مکہ والے مسلمان نہیں ہوئے، کافر اور دشمن بنے ہوئے ہیں۔ جب وہ حدیبیہ کے مقام پہ جو مکہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے سارے رک گئے، تو اس وقت مکہ والوں نے مزاحمت کی اور روکا کہ اب تم مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، ہم تمہیں عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ صحابہ عبادت کی نیت سے آ رہے ہیں اور دوسرے شہر سے آ رہے ہیں، اور لڑائی بھڑائی کا کوئی سامان بھی ساتھ نہیں ہے، صحابہ نے ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لائے، تو لڑائی کا کوئی سامان موجود نہیں ہے اور عبادت سے ان کو روکا جا رہا ہے، تو صحابہ کے مزاجوں میں اشتعال آ گیا تھا، وہ بڑے بے قابو ہو رہے تھے، ان کے دل بڑے ٹوٹ چکے تھے کہ اتنے سالوں تک مکہ کی زندگی میں انہوں نے ہمیں تکلیف دی، اب ہم مدینہ میں جا کر اب عبادت کے لیے یہاں آتے ہیں، تب بھی اس کے لیے یہ ہمیں روکتے ہیں۔ الغرض اس موقع سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی آئی وہ یہ کہ اب اس وقت مصالحت کر لو مکہ والوں سے، عمرہ نہ کرو۔ تو مدینے سے احرام باندھ کے جو چلے تھے، احرام کھولنا بھی ایک حکم ہے، تو احرام کے سلسلے میں کیا احکامات آئے؟ اس سلسلے میں یہ حکم آیا کہ چونکہ مکہ میں تو جانا ہوا نہیں، عمرہ کرنا تو ہوا نہیں، تو اب احرام کو کھولنے کے لیے، حلال ہونے کے لیے اپنے جانور کو قربانی کے لیے مکہ اور حرم میں بھیج دو، اور پھر یہاں تم حلق کرا کر سر مڑا کر احرام اپنا کھول دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ حکم دیا، اور پوری تاریخ اسلام میں، پوری تاریخ صحابہ میں یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس وقت صحابہ نے فوری طور پر عمل انجام نہیں دیا۔ حضور ایک طرف فرما رہے ہیں کہ تم اپنے احرام کھول دو، اپنے جانور مکہ اور حرم میں بھیج دو، اور سر مڑا کر کے احرام اپنے کھول دو، صحابہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً یہ رائے ہے، اور ابھی ہمیں حکم ہوگا ان سے، مخالفین سے، مشرکین سے لڑنے کا، تو ہم ان کو مزہ چکھائیں گے کہ عبادتوں کے سے ہم کو روکو گے تو ہم تمہارا کیا حشر کریں گے۔ ادھر یہ حکم ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، دو دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، لیکن صحابہ نہیں مان رہے تھے۔ آخرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے، اور وہاں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ اس سفر میں موجود تھی، ان سے پوچھا، تو ام سلمہ تو حضور سے بہت چھوٹی ہیں، صحابیہ ہیں، حضرت عائشہ سے بھی مقام مرتبے میں کم سمجھی جاتی ہیں، وہ سفر میں ساتھ تھی، تو ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ لوگوں کو میں نے حلق کرانے کے لیے، قربانی بھیجنے کے لیے اور احرام کھولنے کے لیے کہا، لیکن کوئی مان ہی نہیں رہا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ ایک کام کریں، آپ باہر جائیں اور کسی کو پکڑ کر آپ اپنا حلق کروائیں، انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے گئے، سارے صحابی کو پکڑ کر اپنا سر مڑوانا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر سارے صحابہ کے دلوں کو اطمینان ہوا کہ بس اب حکم نہیں بدل سکتا، اب تو یہی حکم کرنا ہے، احرام کھولنا ہے۔ اور اس موقع سے پھر سارے کے سارے صحابہ اپنے حلق کروانے لگے اور احرام کھولنے لگے۔ الغرض یہ واقعات احکام کو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے صحابہ کی زندگی سے ہی اخذ کیا جاتا ہے اور اس کے اندر مشورے کے جو آداب ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے، استخارے کے جو آداب ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے. آداب کے بغیر اگر کام کیا جاتا ہے تو وہ برکتوں سے خالی ہوتا ہے. حق تعالیٰ تردد کے مراحل میں استخارے اور مشورے جیسے اسلامی حلوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.